مورخا 24 رجب المرجب 1427 ہجری مطابق 18 اگست 2006 عیسوی سورہ علق شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. حمزہ اور عین کے مخرج میں فرق ہوتا ہے. حمزہ کا مخرج ہٹکے سے پڑھا جاتا ہے، عین کا مخرج سافٹ ہوتا ہے. حمزہ لاسٹ مخرج حلق کے حروف میں سے لاسٹ سے نکلتا ہے، عین مڈل آف تھروٹ سے نکلتا ہے. یہ اقرا نہیں پڑھا جائے گا، اقرا پڑھا جائے گا. اقرا بسم ربک الذی خلق. خلق الإنسان من علق. قاف جب پڑھیں گے تو آواز جہاں جا کے ٹھہرتی ہے وہاں وہ راؤنڈ کرے گی، گھومے گی. یہ قلقلہ کے حروف بولے جاتے ہیں، علق خلق. اگر خلق پڑھ کے رک گئے تو حرف کی ایٹریبیوٹس کمپلیٹ ادا نہیں ہوئی اور پڑھنے میں غلطی ہو گئی، اس کو یاد رکھیے گا. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بعض حضرات نے غلطی کی اس میں، ان بولنا غلط ہے. یہاں پہ اس کو پڑھتے وقت مخرج میں جا کے بالکل ٹک جانا چاہیے مخرج کو. انسانا انسانا نے انسانا. کلا ان الانسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. ان کو اسٹیشن کا ان نہ پڑھے، ان الى جلدی سے، ان الى ربك رجعا.
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب
سمعنا وأطعنا بڑی سب لوگ
صدق الله العظيم
جب سجدے کی آیت پڑھی جائے اور فوراً سجدہ نہ کرنا ہو اس لیے کہ تلاوت کے فوراً بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے سمعنا وأطعنا پڑھ کر کے سجدہ مؤخر ہو جاتا ہے آپ بعد میں کر سکتے ہیں لیکن کرنا ہے اگر نہیں کریں گے نہیں کر
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کتاب بند نہ کیجیے گا قرآن کا کھول کر کے دیکھنا بھی ثواب ہے سورہ اقرا شریف یا سورہ علق شریف مکی ہے اس میں ایک رکوع 19 آیت ہے 92 کلمے یعنی ورڈ اور 280 حروف ہیں 280 لیٹرز اس کے اندر ہیں بڑی مبارک سورت ہے یہ سورت تو خیر ہر ایک مبارک ہے لیکن اس کی اور بھی کچھ فضیلت ہے بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ قرآن مقدس کی سب سے پہلی سورت جو اتری ہے وہ یہی ہے اس کی اترنے کا زمانہ دو الگ الگ ہے پہلی 5 آیتیں علم الانسان ما لم يعلم تک یہ بالکل شروع میں اتری اور 6 آیت سے لے کر کے اخیر تک 19 آیت تک جہاں سورت ختم ہوتی ہے یہ کچھ دنوں کے بعد اتری ہے اور پھر دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ملا دیا، ضم کر دیا، جوائن کر دیا، اور اس طرح سے یہ سورہ مکمل ہو گئی. اس میں بہت سارے آج نئے چہرے ہیں، بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس لیے کہ اصول تفسیر کے حوالے سے بہت ساری باتیں پہلے ہو چکی ہیں. جیسے یہی یہ سورت مکی ہے، اب اس پر اگر روشنی ڈالی جائے تو کافی وقت ہو جائے گا. سورت مکی بھی ہوتی ہے، سورت مدنی بھی ہوتی ہے، اس کی تفصیلات سب گزر چکی ہیں. قرآن کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، قرآن زندگی کا نصب العین ہے. لیکن ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہر پروگرام کے لیے ٹائم ہوتا ہے، قرآن ہی سمجھنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ملتا. یہ قرآن ختم ہونے جا رہا ہے، الحمد و شریف سے شروع کیا تھا میں نے، غالباً 26 یا 27 جون 92 کو الحمد و شریف سے میں نے اس کی تفسیر شروع کی تھی. آج اس کی سورہ اقرا شریف کی تفسیر ہم پڑھنے جا رہے ہیں. یقین کیجئے کہ اگر آپ حضرات اس کو جوائن کیے ہوتے تو عالم بن گئے ہوتے. اب تک اس لیے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں جتنے مسائل درپیش ہیں قرآن سب کو ڈسکرائب کرتا ہے، سب سے ڈسکس کرتا ہے، سب کا بیان ہو چکے. بہرحال اس کی 5 آیتیں غار حرا میں اتری ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے پہلے سے سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا کرتے تھے، سچے خواب، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو حضور جو خواب دیکھتے تھے وہ ایسے ہی سچ ہوتے تھے جیسے صبح کی سفیدی نکلنے میں کوئی جھوٹ شبہ نہیں ہوتا ہے. بھائی ہے نا، صبح سفیدی نکلے گی، سورج نکلے گا نہیں نکلے گا، کسی کو ڈاؤٹ ہے نہیں ہے نا. تو حضور جو خواب دیکھتے تھے اس کی تعبیر ایسے ہی سچ ہوا کرتی تھی. یہ بخاری کے حدیث پاک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے تنہائی میں رہتے تھے، غار حرا کے باب حرا، حضور وہاں تشریف لے جاتے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا توشہ تیار کر دیتی تھی، 4 دن کا 5 دن کا ہفتے بھر کا حضور وہی عبادت خداوندی کرتے تنہائی میں. توشہ ختم ہوتا پھر تشریف لاتے، اس کے بعد پھر وہ توشہ تیار کر دیتی پھر لے کر کے جاتے. یہ وحی اترنے سے پہلے کی بات ہے، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. بخاری وغیرہ کی روایات جو آئی ہوئی ہیں اس میں، اس روایت کو تمام مفسرین، علامہ قرطبی، امام رازی، علامہ اسماعیل حقی، علامہ طبری، امام طبری اور مفسر امام مظہری، سبھی نے روایت کیا اس حدیث پاک کو. حضور فرماتے ہیں کہ میں تنہائیوں میں جب ہوتا سنا کرتا تھا کوئی مجھ کو کہتا یا محمد یا محمد، میں دیکھتا مجھ کو کوئی نظر نہیں آتا تھا. ایک روز میں غار حرا میں بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اتنے میں یہ آواز آئی، میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا. جب میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی تو دیکھا فرشتہ اسپیس میں بیٹھا ہوا ہے، فضا میں بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے بعد اتر آیا، اترنے کے بعد اس نے مجھ کو فرمایا کہ پڑھ، یہ پڑھ پڑھ. حضور نے فرمایا مانا بے پاری، میں تو نہیں پڑھتا. بعض لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں پڑھا ہوا ہوں. شریف صاحب
راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے بہت ہی کس کے دبوچا زور سے. حضور فرماتے ہیں جیسے میری ہڈیاں چٹک جائیں گی. چھوڑ دیا, اس کے بعد کہتا ہے پھر اقرا پڑھ. حضور پھر فرماتے ہیں مانا بخاری, میں تو نہیں پڑھتا. پھر فرشتے نے تین مرتبہ اس طرح سے کیا. تیسری مرتبہ جب فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, تو حضور نے پانچ آیتیں یہ تلاوت کی. فرشتے نے اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. فرشتہ بھی پڑھتا جاتا تھا, حضور بھی پڑھتے جاتا. اس کے بعد حضور وہاں سے آئے, خوف ڈر. حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرماتے ہیں خدیجہ زملونی زملونی, بعض روایتوں میں دسترونی بھی آیا ہوا ہے, خدیجہ مجھے چادر اڑا دو جلدی سے, جلدی سے چادر اڑاؤ. حضرت سیدہ خدیجہ پوچھتی ہیں ہو کیا گیا ہے؟ آپ نے سارے واقعات سنائے کہ میں غار میں بیٹھا تھا, ایک آنے والا آیا, اس نے مجھ کو دبوچا اور یہ ایسی صورتحال ہے اور لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. لاسٹ ویک اس وقت کیا ہے میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ عرض کرتی ہیں آپ ایسا نہ سوچیں, آپ تو غریبوں کی کفالت کرتے ہیں, یتیموں کے ساتھ محبت کرتے ہیں, بیواؤں کی چارہ سازی کرتے ہیں, اللہ کا پیغام سناتے ہیں, امین ہیں, صادق ہیں, ہر خوبی اللہ نے آپ کے اندر عطا فرمائی ہے, اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے, آپ اور آپ کا رب ہلاک نہیں کرے گا. خیر جب تھوڑا سا سکون ہوا تو آپ لے کر کے, بعض حضرات کہتے ہیں چچا زاد بھائی تھے, بعض حضرات کہتے ہیں خالہ زاد بھائی تھے, حضرت ورقا ابن نوفل رضی اللہ عنہ, بہت لمبی عمر پائی تھی انہوں نے. یہ کرسچینٹی اور جوزل یہودیت اور نصرانیت و عیسائیت سے بہت بڑے عالم تھے, اور سوریانی اور عبرانی زبان کے بہت ججد اسکالر تھے. آسمانی کتابوں کا بڑا گہرا مطالعہ تھا ان کا. عبرانی اور سوریانی زبانوں سے ان کتابوں کو آپ عربک زبان میں ٹرانسفر کیا کرتے تھے, ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے, ترجمہ کیا کرتے تھے. بڑے نیک تھے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ساری کیفیت بیان کر چکی, انہوں نے تو اس کو سن کر کے تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر ایسی بات ہے. حضرت خدیجہ نے کہا تھا کہ اگر آپ نے بھتیجے کی خبر تو لیجیے, آپ یہ کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں ایسی بات ہو گئی. تو دیکھیں اسماعیل حقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ وَرْقَى ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن خصی ابن عمو ابن عم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, وَكَانَ قَدْ قَرَى الْكُتُبَ وَكُتُبُ الْكِتَابِ الْعَبَرِي وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فِي أَوَاخِرِ عُمْرِهِ. یعنی یہ عبرانی زبان کی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے, اور اخیر عمر میں اتنی لمبی عمر پائی تھی کہ آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی, نابینا ہو گئے, بلائنڈ. لما بلغ علیہ السلام رفع البینہ دفعت لیلۃ سبعۃ عشرۃ من شہر رمضان جعل بہ, کہتے ہیں کہ حضور عمر پاک 40 سال کی ہو گئی اور 70 رمضان مبارک کی بات تھی, یہ فرشتہ آپ کے پاس آیا اور یہ باتیں ہوئی. تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ نتیجے جو تم کہتے ہو نا, یہ تو وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے نبیوں کے اوپر آیا کرتا تھا, اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ تمہاری قوم تمہاری دشمن بن جائے گی اور تم کو تمہارے وطن سے نکال دے گی. تو آپ فرماتے ہیں کیوں دشمن جائے گی؟ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ یہی ہوتا ہی رہا ہے، اس لیے کہ نبی سچی بات حقیقی بات کہے گا لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، دشمن بن جائے گی، اور پھر ایک منزل ایسی آئے گی کہ وہ نکال دیں گے. اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی پوری مدد کروں گا. یہ حضرت ورقہ بن نوفل نے بیان فرمایا. چنانچہ علامہ عیسائی حفیظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وتوفی ورقہ فی ہذہ الفترۃ دفن فی بالحجور وقد آمن به علیہ السلام وصدقه قبل الدعوة التي هي غسالة، ولذا قال عليه السلام لقد رأيته في الجنة وعليه ثياب الحرير. کہتے ہیں حضرت ورقہ جو ہے اسی درمیان انتقال کر گئے، ابھی یعنی حضور نے کامل طریقے سے اپنی دعوت شروع نہیں فرمائی، ابھی تو پہلا دن ہے، نہیں ہے پہلی منزل ہے، انتقال فرما گئے اور مقام حضور میں دفن فرمائے گئے، اور یہی وہ سب سے پہلے آدمی ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے اوپر ایمان لا کر کے حضور کی تصدیق فرمائی. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ورقہ بن نوفل کے بارے میں فرمایا لقد رأیته فی الجنۃ وعلیہ ثیاب الحریر، میں نے ورقہ بن نوفل کو جنت میں دیکھا ہے اور ان کے بدن پر جنتی ریشم کا کپڑا ہے. اسی لیے جو علماء گزرے ہیں ان لوگوں نے حضرت ورقہ بن نوفل کا شمار صحابہ کرام میں فرمایا ہے. تو حضرت ورقہ بن نوفل نے تصدیق فرما دی کہ بھتیجے ایک دن آئے گا کہ تمہاری زمین تمہارے لیے تنگ کر دی جائے گی، تم کو نکال دیں گے لوگ. چنانچہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اعلان نبوت کے تقریباً 12-12.5 سال کے بعد یا 13 سال کے بعد آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ جانا ہی پڑا. یہ وہی پیشین گوئی تھی، پریڈکشن تھا جو ورقہ بن نوفل نے کیا تھا. سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آخر جب فرشتے نے کہا کہ اقرا پڑھیے تو آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ پھر کہا اقرا پڑھیے، آپ نے پھر نہیں پڑھا. پھر کہا جب اقرا بسم ربک الذی خلق تو پڑھنا شروع کر دیا. بعض حضرات اس روایت کو لے کر کے حضور کی شان کرم کو گھٹانے کی ناجائز حرکتیں کرتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے تو پڑھ نہیں لیتے، توجہ کیجیے گا، پڑھے لکھے ہوتے پڑھ نہیں لیتے، مگر میں اسی آیت کریمہ سے حضور کی فضیلت علمی ظاہر کرنا چاہتا ہوں. آخر وہ کیا وجہ تھی کہ ابھی 2 منٹ پہلے نہیں پڑھ پا رہے تھے اور 2 منٹ کے بعد کتنا علم حاصل ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری 5 آیتیں پڑھنے لگے؟ دیکھ رہے ہیں کیا 2 منٹ میں کوئی آدمی بہت بڑا ایجوکیٹڈ ہو سکتا ہے؟ یہ حضور کا معجزہ کریمہ ہے، حضور کا یہ معجزہ پاک ہے. یہ ابھی 2 منٹ سے پہلے فرشتے سے کہہ رہے ہیں کہ مانا بخاری، اور 2 ہی منٹ کے بعد ابھی 2 ہی جملہ فرشتے نے کہا یقرا، اور تیسری بار جب اس نے کہا یقرا بسم ربک الذی خلق تو نہ صرف اتنا ہی پڑھ کر کے رک جاتے ہیں بلکہ 5 آیتیں مسلسل پڑھتے چلے جاتے ہیں. وعلمک ما لم تکن تعلم، قرآن کہتا ہے. سورہ نساء شریف کی آیت کریمہ ہے، اللہ جل شانہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا یہ محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے. اور پھر سورہ قیامہ شریف 29 پارے میں آیا ہوا ہے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. جب جبریل امین وحی لاتے تھے اور پڑھتے تو حضور اس کو بہت جلدی جلدی پڑھنے لگتے تھے تاکہ جلدی سے میمورائز ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب مشقت نہ جھیلو،
یاد کرانے کی ذمہ داری تو ہماری ہے, ہم یاد کرائیں گے. میرے حبیب ایسا کرو کہ جب اللہ فرماتا ہے انا جب ہم پڑھ لیں تب تم پڑھا کرو, انداز دیکھ رہے ہیں. انا آئے جب وہ قرآن پیدا پڑا انا ہو سب تب قرآن, جب ہم پڑھ لیں تب تم پڑھا کرو. اللہ کہتا ہے کہ اللہ جب پڑھ لے تب تم پڑھا کرو, حالانکہ پڑھنے والے جبریل امین ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب کچھ سکھایا ہے. تو سوال یہی باقی کہ تو پھر آپ نے پڑھا کیوں نہیں. اب اس کی توجیہ جو علماء نے فرمائی اور سنوں نے کہلائے فرماتے ہیں کہ کسی بھی نبی یا رسول کی شان یہ نہیں ہے کہ ذکر الہی کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کی طرف اس کی توجہ مبذول کرائی جائے اور اس سے وہ کرنے کے لیے کہا جائے تو نبی یا رسول کبھی اس کو نہیں کر سکتا ہے. یہ تو انبیاء و مرسلین کی بات ہے, میں ولیوں کی بات کر رہا ہوں کہ ولیوں کی سب سے پہلی منزل یہ ہوتی ہے کہ رب کریم کی ذات پاک کی پہچان, اللہ کی ذات کو پہلے پہچانو, اس کی صفات کو جانو. یہی معرفت جب حاصل ہوتی ہے تب جا کر کے اس بندے ولی کا اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوا کرتا ہے. تو فرشتہ جب پہلے بول رہا تھا خالی بس پڑھو 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 تو حضور کو وحشت محسوس ہو رہی تھی, کیا پڑھیں کیوں پڑھیں. جس ذات کریمی نے اس وحی کو نازل فرمایا ہے اسی ذات کا ذکر چھوڑ کر کے تم کہتے ہو پڑھو پڑھو پڑھو, یہ نبی کی شان سے بعید سے بعید ہے کہ نبی اس کو پڑھنا شروع کر دے. مگر جب یہ ریفرنس انہوں نے لیا کہ جس بھی رب دکھ اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کیجئے, اب زبان مبارک سے چلنا جو شروع ہی سے چلتی تھی, سمجھ رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے علامہ اقبال حقی نے اس پر ایک بہت نقطے کی بات یہ بیان فرمائی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آیت کریمہ نہ صرف حضور پر اتری ہے بلکہ حضور سے پہلے بھی نبیوں پر اترتی رہی ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. فرماتے ہیں کہ وفی کتاب شمس المعارف اول آیت نزلت علی وجہ الارض بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ نے سب سے پہلی آیت جو زمین پر اتاری ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سب سے پہلی. اور فرماتے ہیں یعنی حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کے اوپر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت پاک اتاری گئی. کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ جب میری اتباع کرنے والے لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تب اس کی برکت سے اللہ انہیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما دے گا. پھر کہتے ہیں اس کے بعد ثم انزلت علی ابراہیم علیہ السلام فل من جنیتی فانجاہ اللہ بها من النار, پھر دوبارہ آیت کریمہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اس وقت اتری جب شیطان نے نمرودیوں کو ترکیب بتائی کہ ان کو منجنیت پہ بیٹھا کر کے آگ میں پھینکا جائے, اور منجنیت پر جب بیٹھایا گیا منجنیت گوفر جس کو گھما کر کے پھینکتے جیسے پرانے زمانے میں یہ قلعہ وغیرہ فتح کرنے کے لیے وہ طریقے ہوتے تھے گوفر وہی, تو جب ان پر حضرت ابراہیم کو رکھا گیا آگ میں ڈالے جانے کے لیے اس وقت جبریل امین اس آیت کریمہ کو لے کر کے سید ابراہیم کے پاس آئے اور پڑھیے اور کہا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو رب کریم نے نار نمرود سے جہاں نمرود کی آگ سے آپ کو محفوظ کر دیا. پھر کہتے ہیں ثم علی موسیٰ علیہ السلام فقہر بها فرعون وجنوده, پھر اس کے بعد یہی آیت کریمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تو آپ نے اسی آیت کریمہ کی برکت سے فرعون اور اس کے لشکریوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا.
پھر کہتے ہیں کہ ثم علی سلیمان علیہ السلام فقالت الملائکۃ آل آم واللہ فتم ملک کا. پھر یہی آیت کریمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر اتری تو فرشتوں نے آ کر کے کہا کہ اب آپ کی سلطنت مکمل ہو گئی ہے. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ فی آیت الرحمہ والامان لرسولہ ابوہن ولما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سورۃ النمل انہم سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کانت فتحا عظیما فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکتبت علی رؤوس السور. پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نتنے پارے سورہ نمل شریف کے اندر اتاری گئی تو حضور نے فرمایا اس کو ہر سورت کے شروع میں لکھ دو. چنانچہ اسی لیے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے اپنی ذات کی قسم یاد فرمائی, اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم یاد فرمائی ہے کہ کوئی بھی بندے مومن جس بھی چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا. وقان لقائم یحجاب من النار, اور اس کے پڑھنے والے کو یہ بسم اللہ جہنم اور اس بندے کے درمیان پردہ بن جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور فرمایا وَيَقِقَ تُو عَشْرَ حَرْفًا تَدَفْرَوْا تَسْبَتَ عَشْرَ زَبَانِيَةً, اس کے اندر کل 19 حرف ہیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو انسانوں اور جناتوں میں سے 19 دشمنوں سے محفوظ فرماتا ہے. پھر فرمایا وَفِي الْخَبَرِ النَّبَوِي لَوْ وُضِعَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُونَ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنُهُمْ فِي كَفَةٍ وَالْبَسْمَلَةُ فِي كَفَةٍ لَرَجَحَتْ عَلَيْهَا يَعْنِي الْبَلَةُ بَسْمَلَةُ. کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک پلے پر, ترازو کے ایک پلے پر ساتوں آسمان اور ساری زمین اور سب کچھ رکھا جائے اور دوسرے پلے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پلہ بھاری ہو جائے گا. یہ فضائل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. تو چونکہ فرشتے نے جب تک اقرا کہا تھا حضور انکاری رہے, اور جب کہہ دیا بسم اللہ کے ساتھ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق, اب زبان نبوت ایسا چلی کسی چلتی ہی نہیں. دوسری بات, بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلی سورت اقرا نہیں اتری ہے. توجہ کیجیے گا اس پر, یہ درس قرآن جو میرا ہے نا یہ میرے ایک ہفتے کے اسٹڈی کا نچوڑ ہوتا ہے. صرف چند کتابیں لے کے آیا ہوں, اس کی چار گنا کتابیں گھر پہ رکھی ہوئی ہیں, سب کو پڑھتا ہوں سب جا کے آتا ہوں. اس لیے جو میری دن مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو ایک دم بالکل میری کیفیت عجیب رہتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ وقیل ان اول ما نزل یا ایھا المدثر, کہتے ہیں کہ سب سے پہلی سورت تو جو اتاری ہوئی قرآن پاک میں یہی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. اور ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلی آیت کریمہ یا سورہ پاک جو اتری وہ سورہ مدثر شریف ہے, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر, یہ آیت کریمہ, یہ سورہ پاک کی. دوسرا قول سے جان فرماتے ہیں, اس کو حضرت جابر بن عبداللہ نے نقل فرمایا ہے, وقیل فاتحۃ الکتاب اول ما نزل, کہتے ہیں کہ سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ شریف الحمدللہ رب العالمین اتری ہے. تیسرا قول. چوتھا قول, اور اس کے کہنے والے حضرت میسر حمدانی اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اول ما نزل من القرآن قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم, کہ سب سے پہلی جو سورت آیت کریمہ اتری ہے وہ سورہ انعام شریف کی آیت نمبر 151 155 وہ آیت کریمہ یہ ہے کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم, کتنے قول نقل کیے گئے کہ پہلے یہ پہلے یہ پہلے یہ پہلے یہ، لیکن پھر اب فیصلہ سناتے ہیں کہ وہ صحیح ہو الاول، بات صحیح اور حق یہی ہے کہ سب سے پہلی سورت اقرا بسم ربک الذی خلق اتری ہے، اس بنیاد پر کہ جمہور امت علماء محدثین مفسرین نے اسی پر اتفاق کر لیا ہے کہ سب سے پہلی سورت سورہ اقرا شریف کی یہ پانچ آیتیں اتری ہوئی ہیں.
کہتے ہیں کہ صحیح ہے مسلم اور بخاری کی روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ کی روایت ہوئی کہ سب سے پہلے حضور کے اوپر وحی کی جو کیفیات ہوتی تھی وہ سچے خواب ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد اس خواب کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جیسے صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے یوں سچ ہو جایا کرتے تھے. کہتے ہیں وقارت اور رسول اللہ علیہ محمد وربت عائشہ رضی اللہ عنہا اول سورت انزلت علی رسول اللہ، یہ اقرا ہے سب سے پہلی سورت نکلنے اترنے والی. اس کے بعد جو سورت اتری ہے اقرا کے بعد 29 پارے کی سورہ نون والقلم شریف ہے، نون والقلم ما یسطرون. کہتے ہیں اس کے بعد جو سورت اتری ہے وہ آئی ون مدثر ہے، اور اس کے بعد جو سورت اتری ہے والضحا واللیل اذا سجا ہے، انہوں نے ترتیب بیان کر دی. سب سے پہلے سورہ اقرا، دوسرے نمبر پر سورہ نون والقلم وما یسطرون، اور تیسرے نمبر پر سورہ مدثر شریف یا المدثر قم فانذر، اور چوتھے نمبر پر جو سورت اتری ہے وہ ہے والضحا واللیل اذا سجا، یہ چوتھی سورت اتری ہے، سب مکی سورت ہے. یہ قول رب کریم کے اسم مبارک کی برکات، بسم اللہ کی ذرا فضلت بڑھانا فرمائیے واقعات کی شکل میں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شرابی شراب پی کر کے جا رہا تھا، ہوتا نہیں بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن و قرآن پاک ہو جائے کاغذ پھٹتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، جا رہا تھا کہیں پھٹے ہوئے پرانے قرآن پاک کا کوئی حصہ تھا، دیکھا اس نے، دیکھا تو بسم اللہ لکھتی تھی، سوچا اس کو منہ سے چومے، لیکن پھر اس کو یاد آیا کہ میرے منہ سے بدبو پھوٹ رہی شراب کی، یہ بڑا برا ہوگا کہ اگر میں اس کو بسم اللہ کو چوم. گیا گھر پہ غسل کیا، جب پاکیزہ ہو گیا منہ کی بوزائل کی، اس کاغذ کو خوشبوؤں سے بسایا، بتانے کے بعد بڑی احتیاط و احترام کے ساتھ بڑی محفوظ جگہ پر رکھ دیا اسے، ختم ہو گئی بات. کچھ دن کے بعد انتقال کر گیا، مر گیا وہ. لوگوں نے دیکھا کہ قیامت بپا ہے اور میدان محشر میں اعمال تولے جانے والے ترازو لگائے گئے ہیں، سب کا عمل تولا جا رہا ہے، یہ کانپ رہا ہے، خوف سے تھر تھر کانپے جا رہا ہے، زندگی میں کوئی اچھا عمل تو میں نے کیا نہیں ہے کہ میرے ساتھ فیصلہ میرے حق میں بھلائی کا ہو. ایک پلے میں اس کی زندگی کی ساری برائیاں رکھی ہوئی، دوسرا پلہ بالکل خالی چلا جا رہا ہے. اتنے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فرشتے سے، وہ کاغذ کا ٹکڑا اس پر رکھو. جب کاغذ کا ٹکڑا اس دوسرے پلے پر رکھا گیا تو اس کی برائیاں پر ایک کی شکل میں جیسے بالکل کچھ ہے ہی نہیں. یہ کاغذ کا حصہ نیچے گیا اور وہ اوپر اٹھ گیا، تو پہلا ہوا اس کو جنت میں لے جاؤ. خوشیوں سے مچل اٹھا، مالک مولا میرا کون سا عمل تیری بارگاہ میں پسندیدہ ہو گیا. رب کریم نے فرمایا تو نے میرے نام کی تعظیم کی، وہ وہی کاغذ ہے جس کاغذ کو تو نے احترام و عقیدت کے ساتھ چوم کر کے خوشبو میں بسا کر کے ادب اور احتیاط اور طہارت کے ساتھ محفوظ جگہ پر رکھا تھا، تو تو نے میرے نام کی عزت کی، اسی لیے تجھ کو بخشا جا رہا ہے. دیکھ رہے اب اس واقعے کے ضمن میں ایک بڑی دکھتی ہوئی بات ملاحظہ فرما لیجیے. نیا مذہب جو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، نیا اسلام، نیو ریلیجن، نیو اسلام، اس نئے مذہب میں یہ ہے کہ قرآن کی کوئی حیثیت نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک پڑھنے والوں کا انداز،
ایسے ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں، زمین پر رکھ دیا، پیروں پہ رکھ کے پڑھتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں. میں نے تو دیکھا حرمین طیبین میں، خود حرم مکہ کے اندر زندگی بھر مجھ کو نہیں بھولے گا، یہ جوتا اور قرآن دونوں ملا کے زمین پر رکھے. 94 کی بات حد کرنے گیا تھا. آئے بس وہاں آپ جائیں گے تو دیکھیں گے وہ تکیہ لگا کے سب سوتے ہیں قرآن کا. یہاں بھی کیونکہ وہی اب ہم جو ہے جو عجم لوگ ہیں، عجمی لوگ ہیں، ہندوستان پاکستان وغیرہ یہ ہے، کیونکہ بےچارے عربی جانتے رہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے یہی ٹھیک کر رہا ہے، ہم غلط پر تھے. یہ بہت خراب بات ہے. آپ حق پر ہو، یہ کوئی ضروری نہیں کہ کیونکہ وہ مکہ اور مدینے کا اس بنیاد پر اچھا کر رہا ہوگا، سچ کر رہا ہوگا. اگر یہی بات ہوتی تو ابو جہل کو حق پر ہونا چاہیے تھا، سلمان فارسی کو ناحق پر ہونا چاہیے تھا. سمجھنے کی کوشش کیجیے گا ذرا. ابو جہل بلکہ ابو لہب حضور کا چچا، دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے. ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان، اس دیوار کے پیچھے چچا ابو لہب کا مکان ہے. اس کو سچ پہ ہونا چاہیے تھا. صہیب رومی جو روم سے آئے تھے نا، ان کو ناحق پہ ہونا چاہیے تھا. سلمان فارسی ایران سے گئے تھے، ان کو ناحق پہ ہونا چاہیے تھا. بلال حبشی ایتھوپیا سے گئے تو ناحق پر ہونا چاہیے تھا. یہ ذہن سے بات نکال دیجیے کہ جو مکہ اور مدینہ یا عرب سعودیہ کا رہنے والا ہوگا وہ یہ پر ہوگا، وہ جھوٹ پر ہے، آپ سچ پر ہو. اس کو دماغ رکھ لیجیے گا. جو اسلام کو فالو کرے وہی حق پر ہے، اور جو اسلام کو فالو نہ کرے وہ چاہے کہیں کا ہو، کتنا بڑا ہو، کتنا عظیم ہو، وہ چھوٹا ہو. اس کو دماغ میں رکھیے گا. تو قرآن پاک کے حوالے سے جو جذبات آج ہمارے نئی نسل کے اندر ڈالے جا رہے ہیں، وہ آگے چلنے کے بعد وہی صورتیں ہو جائے گی کہ اس بائبل کو بیتھ روم کے اندر رکھا جاتا ہے، اس طرح لوگ قرآن کو بیتھ روم کے اندر رکھنا شروع کر دیں گے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. بہت خوفناک دور میں گا. ایک اور عادت میں رب کر لگی خلق، خلق الانسان من علق. فرشتے نے جو شروعات کی ہے، اللہ جل شانہ نے جو سورہ کریمہ اتاری ہے، ذرا اس کا تیور آپ دیکھ رہے ہیں. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. سب سے پہلی چیز جو اس کو یاد دلائی جا رہی ہے وہ اس کی اپنی تخلیق ہے، اپنی پیدائش ہے. تم کو اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے. جب تم اپنی پیدائش پر غور کرو گے تو اللہ کی ذات پر یقین اور اعتقاد اور عقیدہ پختہ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے سب سے پہلی اپنی تخلیق کو، اپنی پیدائش کے حوالے سے اللہ جل شانہ نے سب سے پہلی آیت کریمہ اتار کر کے بندے کو مخاطب کیا ہے. اس طرح سے فرمایا گیا نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس شخص نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. اپنی پہچان بڑی مشکل ہے، اور یہی مشکل ہے کہ آدمی اپنے کو نہیں پہچانتا، دوسرے کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. اور جب دوسرے کو جاننے کی کوشش کرتا تو نقصان کیا ہوتا ہے، اس کے سارے عیب اس کی نگاہوں میں سمائے چلے جاتے ہیں. وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے. ارے نادان، پہلے اپنے کو دیکھ، اپنے کو دیکھ پہلے، تو کیا کرتا ہے. سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہے آپ لوگوں نے، عارف باللہ، جن کا احسان ہے اس امت مسلمہ کے اوپر. جب فلسفہ کا حملہ ہوا تھا اسلام کے اوپر، اور یہ تھا کہ یونان کا فلسفہ اسلامی بنیادوں کو تباہ کر دے گا، امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحافت الفلاسفہ لکھی تھی، اور اس کے بعد مختور جواب دیا ہے یونانیوں کا، امت کو بچا لیا، طوفان گمرہی سے بچا لیا. اتنے بڑے عارف باللہ ولی کامل سے اس کا کوئی حدیث نہیں. ان کے بھائی تھے محمد احمد غزالی، ان کا نام محمد غزالی، ان کے بھائی کا نام احمد غزالی، ان سے چھوٹے تھے. ایک دن اپنے والد والدہ سے کہتے ہیں، امی جان میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. کیوں بھائی نماز نہیں پڑھو گی؟ پڑھو گے. بھائی ان کے پیچھے نماز درست نہیں ہوتی. کہتے ہیں بھائی، ماں باپ جیسے ہوتے ہیں نا، بچوں کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. اتنی عظیم بات سنی کہ ان کے اتنے عظیم بیٹے ہوئے جس کا کوئی سنیے گا. چھوٹے بھائی کے حضرت احمد غزالی نے کہا کہ اما میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، ان کے پیچھے میری نماز درست نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ جب یہ نیت باتیں ہیں اللہ اکبر تو تلاوت تو کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان کا دل جو ہے نا دوسری طرف ہوتا ہے.
کبھی یہ مسئلہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ مسئلہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ کتاب کھنگال رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ کتاب, مذہبی باتیں ہیں, بخاری پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ کتاب دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یہ میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. عظیم ماں نے جواب دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے. فرمایا اچھا اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو بھی تو غلطی کر رہا ہے. اگر وہ غلطی کر رہا ہے کہ وہ اللہ اکبر کہہ کر کے بجائے اپنا کنسنٹریشن اپنی توجہ الی اللہ کرنے کے کتابوں کی طرف چلا جاتا ہے, ہوتا ہی ہے عالم جو ہوتا ہے نا, اسی لیے علماء کے لیے چھوٹ دی گئی ہے. مفتی کے لیے حکم یہ ہے کہ مفتی نظم کی نماز نہ پڑھے. مفتی کے لیے حکم یہ ہے کہ مفتی نفل کی نماز نہ پڑھے. اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ کتابوں کو مطالعہ کرے جس سے وہ فتویٰ لکھتا ہے, نفل نماز پڑھنے سے اس کو زیادہ ثواب اسے ملے گا. سمجھا آپ نے, یہ مسئلے کی بات بولتا ہوں. تو ماں نے کہا تم دیکھو اس کے دل کو تو دیکھ رہا ہے, اپنے دل کو تم نے نہیں دیکھا, تیری توجہ اللہ کی طرف کر رہی ہے, تیری توجہ تو اس کے دل کی طرف رہی ہے, تو جس جرم کو وہ کر رہا تھا اس جرم کو تو کر رہا ہے. یہ ہے وہ بات ہے, بندہ اپنے آپ کو سمجھا اپنی تکلیف, اگر اپنی تکلیف پر بندہ غور کرے گا تو نہ دوسرے کا عیب نظر آئے گا, نہ دوسرے کی برائی, اپنے کو پہچان لو گے, اللہ کی بارگاہ کا قرب بڑھتا چلا جائے گا. اسی لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس آیت کریمہ کو اتارنے کے بعد بندے کو توجہ دلائی ہے, اپنے آپ کو دیکھ, اپنی پیدائش پر غور کر, اپنی تکلیف اپنی خلقت کو سمجھ, تو اللہ کی ذات اس کی صفات کا پہچاننا تیرے لیے آسان ہو جائے گا. دوسری بات جو فرمائی, خلق الانسان من علق, اب اس اجمال کو تفصیل جان کیجیے, اس میں تھوڑی سی کمی تھی اب اس کو پورا کر دیا گیا. تو کس سے پیدا کیا گیا, تیری تکلیف کس سے ہوئی, کس سے پیدا کیا گیا؟ علق کہتے ہیں بھدے ہوئے خون کو, خون جب جم جاتا ہے اس کو علق بولتے ہیں. کہتے ہیں آدمی خون کی پھٹک سے بنایا. اب اتفاق میں آیا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ جو ہے انسان کی تخلیق کے حوالے سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندے فرشتے کو حکم دیتا ہے, فرشتہ آتا ہے, اس کے بعد علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حدیث ابن مسعود میں ہے, انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا مر بالنطفہ سنتان واربعون لیلہ بعث اللہ الیہا ملکا فصورها. ترجمہ پڑھ رہا ہوں اس کا. ابن مسعود کی حدیث کے ساتھ میں ہے, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا حضور کو فرماتے ہوئے, حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نطفہ ماں کے رحم میں 42 دن 42 ڈیز رہ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 42 رات رہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتہ آ کر کے اس خون کے لوتھڑے پر تصویر صورت بنانا شروع کرتا ہے. اس کے بعد پھر اس کا کان بناتا ہے, اس کی نگاہ بناتا ہے, اس کی اسکن اور جلد بناتا ہے, اس کا گوشت بناتا ہے, اس کی ہڈی بناتا ہے. ہڈی بنانے کے بعد پوچھتا ہے تو میں قول یا ربی اذکرون ام انثا, رب کریم اسے میل بناؤں کہ فیمیل بناؤں, مذکر بناؤں کہ مؤنث بناؤں. تو رب کریم کہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کو کر دیتا ہے وہ, اور ویسم المرح فرشتہ اس کو لکھ دیتا ہے. پھر کہتا ہے یا ربی اجلا ہوں, اس کی زندگی کیا ہوگی, کتنے دن زندہ رہے گا, موت کب آئے گی؟ تو فرشتہ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, فرشتہ اس کو بھی لکھ دیتا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے. پھر کہتا ہے یا ربی رزق ہوں, اس کا رزق کہاں سے حاصل ہوگا, کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ فرما دیتا ہے, فرشتہ اس کو بھی لکھ دیتا ہے. پھر پوچھتا ہے ثم یقول یا بالقول یقضی ربک ما شاء ویکتب الورق ثم یقض الملک بالصحیفۃ فی یده فلا یجد علی ما امر ولا ینقص. پھر اس کے بعد وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس رجسٹر میں جس میں فرشتہ سارے اس کی چیزیں لکھتا جا رہا ہے, لکھ کر کے اس کو بند کر دیا.
اب جو اس کا رزق، اس کی روزی، اس کی صحت، اس کی موت، اس کا حسن، اس کی بدصورتی، جو کچھ بھی اللہ کے حکم سے 42 رات میں جو لکھی گئی ہے، نہ اس سے کم ہوگی نہ اس سے زیادہ.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا
کہ میں نے تجھے گوشت کے بدے ہوئے خون کے بدے ہوئے لوٹڑے سے پیدا کیا، اپنی تکلیف پر تو غور کر. سمجھا؟ یہ پڑھ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے، سب سے بڑا کریم.
الذی علم بالقلم،
جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا. قلم کی فضیلت سورہ قلم شریف کے اندر بیان ہو چکی ہے. یہاں پہ کچھ حدیثیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، تین قول یہاں نقل کیا گیا ہے. پہلا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے حضور کے نور پاک کو ذکر کیا، ایک حدیث. دوسری حدیث پاک یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے قلم کو پیدا کیا. تیسری حدیث پاک ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے پانی کو پیدا کیا. ہے نا؟ بعض حضرات اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جب سب سے پہلے اس کو پیدا کیا تو وہ کیسے پہلے ہو سکتا ہے، اس کو پیدا کیا تو یہ کیسے پہلے ہو سکتا ہے. جناب بات آتی کہ نہیں؟ ابھی اس کا سولوشن ہو جا رہا ہے. وہ حدیث پاک جس میں سب سے پہلے یہ حدیث پاک بیان فرمائی گئی کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور سے نور پاک کو پیدا کیا. کتاب المصنف لعبد الرزاق، امام محدث نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا، حضرت عبد الرزاق محدث گزرے ہیں، امام بخاری کے دادا استاد ہیں. کیا کہا میں نے؟ امام بخاری کے دادا استاد، استاد کے استاد. مصنف عبد الرزاق یعنی بخاری سے پہلے مصنف لکھی گئی، ہماری یہاں لائبریری میں جلدی آئی ماشاءاللہ. اس میں جو حدیث پاک نقل کی گئی ہے اس کو پورا پڑھ رہا ہوں، متن آپ ملاحظہ فرمائے پھر ترجمہ کروں گا. عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما قال قلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی اخبرنی عن اول شیء خلقه اللہ تعالی قبل الاشیاء. قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالی تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي. فلما أراد الله تعالى أن يخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول القلم، ومن الثاني اللوح، ومن الثالث العرش، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الأول حبرة الأسود، ومن الثاني الكرسي، ومن الثالث باقي الملائكة، ثم قسم الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الأول السماوات، ومن الثاني الأرضين، ومن الثالث الجنة والنار، ثم قسم الرابع أربعة أجزاء إلى آخره. بل لم يهدي سماك هي سيدنا جابر رضي الله عبد الله رضي الله تعالى عنه کی روایت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، حضور مجھے اس بارے میں اطلاع دیں، بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے، ساری چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا. قبل کل اشیاء، ہر چیز سے پہلے. غور کیجیے گا، قلم سے پہلے، پانی سے پہلے، عرش سے پہلے، زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، اشیاء شیم کے ماں، ہر چیز سے پہلے کیا اللہ نے پیدا فرمایا. تو حضور نے فرمایا اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، ہر چیز سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے. اور وہ نور جب پیدا فرمایا تو وہ نور اللہ کی قدرت سے اللہ نے جہاں چاہا گردش کرتا رہا، جہاں جہاں چاہا اللہ نے گردش کرتا رہا. اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھا، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ چاند سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جنی تھا، نہ انسی تھا، کچھ بھی نہیں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جب چاہا کہ پیدا کرے تو قسم ذلک النور اربعۃ اجزاء، اس نور پاک کو چار حصوں میں بانٹ دیا. کہتے ہیں تو پہلے والے جز سے، پہلے والے حصے سے قلم کو پیدا کیا. پہلے والے جز سے قلم کو پیدا کیا، دوسرے سے لوح کو پیدا کیا، تیسرے سے عرش کو پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش کو پیدا کیا. اس کو بند کر دو نا پھر وہ ساتھ مل جائے گا. اور اس کے بعد پھر ثم قسم الجزء الرابع اربع اجزاء، پھر چوتھے جس کو چار حصوں میں بانٹا، تو سب پہلے والے جس سے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا کیا، دوسرے سے کرسی کو، تیسرے سے باقی فرشتوں کو پیدا کیا، پھر چوتھے جس کو چار حصوں میں بانٹا، تو پہلے سے آسمانوں کو پیدا کیا، دوسرے سے زمینوں کو پیدا کیا، تیسرے سے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا، پھر چوتھے کو چار حصوں میں بانٹ دیا. معلوم یہ ہو گیا کہ سب سے پہلی جو چیز پیدا کی گئی وہ حضور کا نور پاک ہے نا. اس نور پاک کو جو اور حصوں میں بانٹا گیا تو اس سے قلم بنایا گیا. لیکن سوال اب بھی اپنی جی کے باقی ہے کہ سب سے پہلے حدیث پاک میں آیا، علامہ قرطبی وغیرہ لکھا ہے صاف لفظوں میں کہ اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہے نا. تو بات تو ابھی باقی ہوئی، اپنی جی کے باقی ہو گئی ہے. اب اس کو سنیں، ایک چیز ہوتی ہے نسبت و اضافہ، وہ اس کو مثال دینا چاہ رہا ہوں. ایک ہی کلاس میں چار بچے ہیں، چاروں اول ہیں، سمجھے کوئی سے. ایک کلاس میں چار دوسرے بچے ہیں لیکن اس میں چار اول آئے، ظاہر سے چار لوگ آنے سکتے ہیں، ایک ہی اول آئے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ پہلا جو اول آیا ہے فزکس میں ہے، دوسرا میتھ میں، ان کا بہت نہیں ہے، نسبت بدل گئی. تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تخلیق فرمائی قلم کی، اس حیثیت سے کہ سب سے پہلے تو حضور کے نور کو پیدا کیا، اس کے بعد اور دیگر مخلوق کو جب پیدا کرنا ہوا تو ان میں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد جب روح کی کیفیتیں پیدا کرنی مقصود ہوئی، جاندار چیزوں کو پیدا کرنا مقصود کیا، تو اس وقت پانی کو سب سے پہلے پیدا کیا. تو پانی سے پہلے بھی اور چیزیں پیدا ہو چکی ہیں، قلم سے پہلے بھی چیزیں پیدا ہو چکی ہیں. یہاں پھر قلم کو ذکر فرمایا گیا ہے، اور قلم ہی وہ ذریعہ ہے علم کے ذریعہ علم ترقی پاتا ہے، علم دوسری نسلوں تک منتقل ہوا کرتا ہے. چنانچہ ابھی سے پاس میرا ہوا ہے کہ حضرت جو دیکھیں ایک حدیث پاک میں سن کے نکلے ہوں گا، پاس خلق اللہ عز وجل اربع اشیاء بیدی ثم قال لسائر الحیوان کن فکان القلم والعرش وجنۃ عدن وآدم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کو خاص اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اپنے خاص دست قدرت سے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد ساری جانداروں سے کہا کہ ہو جا تو ہو گیا. وہ چار چیزیں کون جس کو اللہ نے خاص اپنے دست قدرت سے بنایا؟ نمبر ایک قلم کو، نمبر دو عرش کو، نمبر تین جنت عدن کو، اور نمبر چار سے جتنا آدم علیہ السلام. تو قلم کا یہ فیضان ہے کہ قلم ہی کے ذریعے قرون دوسری قوموں تک منتقل ہوتے ہیں. اگر آج قلم کا فیضان نہ رہا ہوتا تو یہ جو ابھی میں نے ہمارا دیا ہے مصنف القرآن ہمارے پاس پہنچی ہوتی ہے، بخاری ملی ہوتی ہے ان کو، حتیٰ کہ قرآن پاک جو ہم تک پہنچا ہوا ہے اسی قلم ہی کا فیضان ہے ہمارے پاس موجود ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اہل عرب کے اذہان اور ان کا دماغ بڑا قوی ہوتا تھا، وہ ان کی میموری اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی کہ جو سنتے تھے یاد کر لیا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود ہم جیسے کم عقلوں کے لیے تو کم از کم یہ فیضان باقی رہا، قرآن پاک کی برکات مل گئی. اس کے علاوہ قلم کے تعلق سے ایک بہت ہی سخت حیرت انگیز بات آپ سنیں اور اس کو دماغ میں رکھیں. ایک عربی شعر ہے، اس کا ذرا ترجمہ کیجیے گا، سوچیے گا اس کو، گھر جا کے سوچیے گا، یہاں پہ نہیں گھر جا کے سوچیے گا. وما من كاتب الا سيبلى ويبقى الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة ان تراه. شاعر کہتا ہے لکھنے والا جو کچھ لکھ دیتا ہے نا وہ پھر آزمائش بن جاتا ہے، ایک بار جو کچھ لکھتا ہے وہ آزمائش بن جاتا ہے، پرانا بھی ہو جاتا ہے. چیزیں تو فنا ہوگی لکھی ہوئی، وہ قدر ماں تکبت داہو، ہاتھ سے جو اس نے لکھا ہے زمانہ اس کو باقی رکھتا ہے. تو اے لکھنے والے اپنے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز نہ لکھنا کہ جب تم قیامت میں اس کو دیکھے تو تجھ کو شرمندگی ہو، بلکہ ایسی چیز دکھنا کہ جب تم قیامت میں دیکھو تو تم کو خوشی حاصل ہو. تحریر. اسی لیے تصویریں گزر چکی ہیں، بولنے میں لکھنے وغیرہ میں بڑی احتیاط چاہیے، بہت احتیاط. مذاق میں لوگ کیا کیا باتیں بول دیتے ہیں، کیا کیا چیزیں لکھ دیتے ہیں. اب آج کل جو فحش قسم کے لٹریچر فکشنز وغیرہ لکھے جا رہے ہیں، جس میں غلاظتیں بھری ہوتی ہیں، تباہیاں بھری ہوتی ہیں، برائیاں بھری ہوتی ہیں. نان مسلم کو چھوڑ دیجئے، نان مسلم سے آپ کوئی شکایت نہ کیجیے، غیر مسلموں سے شکایت کرنے سے پہلے اپنی ذات سے آپ شکایت کر لیا کیجیے. اس لیے کہ اگر آپ اپنی ذات کو صحابہ کرام کے کردار و اطوار و اعمال پر تولے ہوتے تو آج کسی غیر مسلم کے منہ میں وہ زبان نہیں تھی جو آپ کے خلاف کھل سکتی تھی. ہم نے ایک طریقہ بنا رکھا ہے، جرم ہم کرتے ہیں، الزام دوسرے کو دیتے ہیں. یہ بڑا آسان سا طریقہ ہو گیا ہے. بہرحال نئی بحث ہے. لکھنے سے پہلے اس کو یاد رکھیے، کوئی بھی چیز لکھیے، کچھ بھی بولیے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف شریف 26 پارے کی آیت کریمہ ہے. جو کچھ تم بولتے ہو نا، رقیب عتید، دو لکھنے والے اس کو فوراً نقل کر لیتے ہیں. یاد رکھیے، چغلی کرنے والے، غیبت کرنے والے اس کو سوچیں. ٹھیک ہے، جس کے سامنے جس کی غیبت کر رہے ہو تو دیکھ نہیں رہا ہے، بیک بائٹنگ کر رہا ہے، دیکھ نہیں رہا ہے نا، مگر کوئی تو دیکھ رہا ہے، کوئی تو سن رہا ہے. یاد رکھیے، قلم کا بڑا فیضان اس سلسلے میں ہے. کہتے ہیں کہ حضرت قاری احمد کی روایت ہے کہ سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے عربی زبان، سوریانی زبان کو لکھا، اور یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے 300 سال موت کے 300 سال پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے عمل مبارک کیا، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے مٹی پر لکھا تھا. پھر وہ مٹی پکی، پک گئی، اور وہ تعلیم باقی رہی. اس کے بعد پھر ادریس علیہ السلام نے لکھا، جو حضرت آدم علیہ السلام نے لکھا تھا اس کو، اور خط رمل ایک ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے لکھا. فارسی زبان میں سب سے پہلے جس شخص نے لکھا اس کا نام تہمورس ثالث و ملوک الفرس، ایران کا تیسرا بادشاہ. من استخد القراطیس، یوسف علیہ السلام، اور کاپیاں، جس کو یہاں کیا بولتے ہیں، وہ بک ٹیبلٹ بولتے ہیں یہاں پہ نا، ٹیبلٹ کا کتاب ہے، کاپیاں، کاپیوں پر جس کے یعنی کاپیوں کی شکل پر جس نے سب سے پہلے لکھا وہ سیدنا یوسف علیہ السلام. یہ دھیان تو قلم کا وقار بہرحال ہر زمانے میں رہا ہے، اور قلم عزت و آبرو ہوتی ہے کسی قوم کی. علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے سکھا دیا انسان کو جو نہیں جانتا تھا. اس میں دو قول نقل کیے گئے، ایک قول یہ کہ آدم علیہ السلام، ایک قول یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو شرف و فضیلت فرمائی تھی اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، آدم علیہ السلام مسجود الہ بنے تھے، اس کی وجہ قرآن نے پہلے بتا دی ہے کہ وہی بات آدم علیہ السلام فرشتوں سے پوچھی گئی، بتاؤ ان کے نام کیا ہیں، تو فرشتوں نے کیا کہا، ہمیں نہیں معلوم ہے. اور جب آدم علیہ السلام سے ان سے کہا گیا کہ آپ اس کا نام بتائیے، آدم تم بتاؤ، تو سارے چیزوں کے نام بتائے، تاثیرات بتائیں، یہ پنسل ہے، اس کا کام یہ ہوگا، کس سے لکھا جائے گا، نام بھی بتایا آدم علیہ السلام نے، اور اس کی جو خصوصیات تھی وہ بھی بتا دیا. فرشتے آدم علیہ السلام کا منہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے، ان کو اتنا علم دے دیا. پتا چلا کہ بشری تقاضوں کے پیش نظر صفت نبوت و رسالت کو متصف کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء بندوں کو، رسول بندوں کو، نبی بندوں کو پڑھاتا ہے، اور یہی صفت ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کا میں نے ذکر کیا ابھی، کہ وعلمک ما لم تکن تعلم، کہ اللہ کے رسول جو نہیں جانتے تھے اللہ نے سب پڑھا دیا. اور اسی بات کو سورہ الرحمن شریف میں بیان فرمایا گیا ہے، کیا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، دو بات آئی، علم القرآن علمہ البیان،
قرآن بھی اللہ نے رسول اکرم کو سکھایا ہے اور بیان بھی اللہ نے رسول اکرم کو سکھایا ہے. اسی وجہ سے کہ حضور سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے اور حضور سے زیادہ اچھی گفتگو کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہاں تک یہ بات پوری ہو گئی. یہ تھا وہ حصہ جو سب سے پہلے اترا. اب یہاں سے لے کر کے آخر تک ایک ہی واقعہ ہے, اسی واقعے کو اتنی آیتوں بیان فرمایا گیا. واقعہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. ابو جہل بڑا بدماش کرتا, سبھی جانتے ہیں, بڑا مغرور تھا. اس کے پاس کچھ پیسے کہیں سے آ گئے, کچھ دولت آ گئی, تو وہ اکڑتا کرتا تھا, کسی کو یہ سمجھتا. انہیں لوگوں کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ دین کی تعلیم دینی شروع کی, دعوت دینی شروع کی تھی مذہب اسلام کی. ایک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حتیم کے پاس, مقام ابراہیم, ہاں مقام ابراہیم کے پاس جا کر کے نماز پڑھ رہے. تو لوگوں نے جا کر کے بتایا اس کو, ابو جہل کو, کہ یہ تو محمد عربی, محمد ابن عبداللہ عجیب عجیب کی دیکھ سکتے ہیں. کیا کہو تو اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے. اچھا اگر میں ان کو دیکھ لیا سجدہ کرتے نا تو اپنے پیر سے ان کے گردن کو رو دوں. ٹھیک ہے. اسی اثنا میں ایک دن اللہ کے رسول گزر رہے تھے, ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. تو یا کہ حضور حتیم شریف ہی میں تھے, ابو جہل آیا تو پوچھتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں. حضور نے بہت کسے جھڑک دیا, بہت کسے جھڑک دیا. اچھا آپ مجھ کو جھڑک رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے ایک آواز لگاؤں تو پورا مکہ امڈ آئے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں مجھ کو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری, محبوب یہ بڑا مغرور بن کر کے کہتا ہے کہ ایک آواز لگاؤں گا پورا مکہ اتر آئے گا. اسے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اپنے دوستوں کو بلائے گا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں زبانیہ کو بلاؤں گا. زبانیہ کیا ہوتے ہیں آگے تفصیل آ رہی ہے. بہرحال ہوا یہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, نماز پڑھنی شروع کی, سجدہ کیا, جو سجدے میں پیشانی پاک رکھی اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ان لوگوں نے اس کو اٹھایا, جاؤ دیکھو دیکھو سجدے میں جاؤ. چلا وہاں سے مارے غصے کے ساتھ آیا اور جو ہی حضور کے پاس پہنچا تو ایسا تیزی کے ساتھ الٹا بھاگا, ایسے ایسے ہاتھ کرتے ہوئے, ایسے ہاتھ کرتے ہوئے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا, چہرہ بالکل اس کا جیسے یعنی خون نچوڑ لیا گیا ہمارے خوف اور ڈر سے. اس کے دوستوں نے پوچھا ہوا کہ آ گئے تم, کو گیا تو تھا تو اس کی جاؤ جلال کے ساتھ کیا ہوا. ارے کہا بھائی میں کیا بتاؤں تجھ کو, میں وہاں پہنچا میں نے دیکھا کہ ان کے اور میرے درمیان ایک خندق کھدا ہوا ہے اور وہ آگ سے بھرا ہوا ہے, اور کچھ ایسے چیزیں میں نے دیکھی وہاں پہ جب اس کو گھور گھور کے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تو نے ایک قدم بھی اس کے آگے بڑھایا تو ذرا جوڑ جوڑ الگ کر دیا جائے گا. حضور نے فرمایا جب یہ بات سنی, حضور نے فرمایا کہ اگر وہ ایک قدم بھی آگے بڑھایا ہوتا ہے مجھ کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے تو فرشتے اس کی تکا بوٹی کر دیے ہوتے, اس کے جسم کا جوڑ جوڑ جدا کر دیا ہوتے. یہ پورے واقعات کا بیان فرمائیں گے, اس لیے کی بات اس کے طرح کل ان الانسان یطغى. ہاں ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے. ابو جہل اس طرح کی اپنے کو غنی سمجھ لیا, کہیں سے مال بھی لیا اس کو, بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے. اسے کہہ دیجیے ابو جہل سے غرور نہ کرے, اس رب عظیم کی بارگاہ میں جانا ہے. او ایت الذی ینہا, بلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے, یہ ابو جہل منع کرتا ہے اس بندے کو. عبدن حضور کی ذات پاک, دوبارہ تقریر کیا میں نے نا, لفظ عبد حضور کی صفت پاک میں سے سب سے عظیم صفت ہے. کہتے ہیں حضور کے اسماء پاک ہے نا, امام جلال الدین سیوطی نے 4500 ایٹریبیوٹس فائنڈ آؤٹ کیے ہیں حضور کے, سب میں سب سے زیادہ مبارک صفت حضور کی نام پاک محمد اور سب سے عظیم صفت عبد ہے. اسی لیے جب عبد حضور کی ذات پاک کے لیے بولا جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی بہت عظمت بیان فرمائی جا رہی ہے. تو کیا کہا؟ عبدن اذا صلى بندہ خاص محمد عربی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں روکتا ہے یہ مجھ ہلا کر کے. اور آئی کا انکان الگ ہوگا بھلا دیکھتے تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا. ابو جہل اگر ہدایت پا جاتا ہدایت قبول کر لیتا پرہیزگاری کرتا کتنی اچھی بات تھی. مگر اس کا غرور دیکھو اور آئی کا ان سب دماغ بننا بلا دیکھو تو اگر جھٹلایا ادھر پھیرا جب محمد عربی نے تبلیغ کی اس کو دین کی دعوت دی تو پیٹ پھیرا چہرہ بگڑ گیا اس کا. پوچھتا آیا کر کے تم ایسا کرتے ہو نماز پڑھتے ہو تو چہرہ پیشانی اور چہرے کو زمین پر رکھتے ہو. یاد رکھیں کہ نماز کی جہتوں میں سے کیفیتوں میں سے سب سے زیادہ قیمتی حصہ سجدہ ہے. سب سے زیادہ قیمتی حصہ سجدہ ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں یاد دھیان کرنے کو وقت اتنا سن ہوتا ہے اس کا کوئی نہیں ہے. اور ساری لوگ کہتے ہیں بڑی دیر ہو جاتی ہے کوئی دکھا نہیں اس میں تسلی نہیں ہوتا. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. زیادہ قریب ہوتا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا تو کیا حال ہوگا کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ہاں ہاں اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے. اللہ فرماتا ہے اس کا غرور مٹی ملا دیا جائے گا. فرشتے اس کی ایسی چنان کہ اس کا حال یہی ہوا بھی ہوا. ایک روایت نقل کی ہے علامہ قرطبی علامہ اسماعیل نقی وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع شروع کا دور ہے تو حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کتابت کو دوسروں تک پہنچائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میں کروں گا اور جا کر کے خانہ کعبہ کے پاس دعوت کو دینا شروع کیا تو ابو جہل آیا. اس کے بعد اس نے بہت زور کا ایک تماشا مارا حضرت عبداللہ بن مسعود کو تو آپ کے کان پر خون بہنے لگا اور آنکھ متاثر ہو گئی. آپ تشریف لائے اور حضور سے عرض کیا چنانچہ جب جنگ بدر ہوئی ابو جہل مارا گیا تو حضور نے حضور سے فرمایا اچھا تم یہ نیزہ لے لو اور جاؤ دیکھو جنگ بدر میں اگر کوئی ذرا بھی زندہ ہو تو اس کو اس نیزے سے قتل کر دیں. تو آپ آئے اس کے بعد جنگ بدر میں جتنے مقتولین تھے کفار و مشرکین کے تلاش کرتے رہے. اتفاق سے ابو جہل مر رہا تھا اس کے نرخرے سے آواز آ رہی تھی موت. تو آپ ڈر گئے کہیں بڑا طاقتور تھا یہ نا تم ڈر گئے کہیں ایسا نہ ہو زندہ ہو تو دور ہی سے سونے جا مارا. تو حضور نے فرمایا اللہ نے تجھ کو جہاد کا ثواب دیا ہے. یہ خاصیت ہے حضرت ابن مسعود کی مرضی صرف ابن مسعود کی. حضور نے فرمایا اللہ نے تجھ کو جہاد کا ثواب دیا ہے کہ اس بنیاد پر کہ یہ وہ بدلہ ہے کہ جو اول روز اس ابو جہل نے ابن مسعود کو اس کو مارا تھا اور اس کی اذیت تم نے برداشت کی. دوسروں کا اسلام کمزور تھا کوئی جواب نہیں ہو سکا تھا. کل لا الہ الا انت جرت پام بن نافی ہے ہاں ہاں اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے اس کے. نافیتن کاذبتن خاطیہ تین صفتیں ایک ساتھ بیان کی کیسی پیشانی جھوٹی خطا کار. یہ مردود و مغرور کی پیشانی ہے جھوٹی بھی ہے خطا. اپنے بتوں کے سامنے تو جھکاتا ہے مگر جب اللہ کے سامنے جھکانے کی بات آتی ہے تو مغرورانہ انداز میں اکڑ جاتا ہے. ہاں یہ بات ہو گئی نا.
اب وہ آئی بات کہ جب حضور نے ڈانٹ دیا تھا اس کو دھڑک دیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا, میں ابھی چاہوں تو مکہ مکرمہ کے لوگوں کو بلاؤں تو گلیاں بھر جائیں گی, یہ محمد کیا معلوم تمہیں ہے کہ میں پوری قوم کا سردار ہوں, فلت اونا دیے سردار دبا دیے. میں نے بتلایا نہیں کردار رسول اکرم کی ذات, توجہ کیجیے خدا قسم, ایسا لطف ہے کردار رسول اکرم کی ذات اور جیسا اللہ فرما رہا ہے. بات ہے حضور کی کہ حضور نے اس سے چھڑکا ہے, حضور نے اس سے ڈانٹا ہے, اور رب کریم فرماتا سندا اس زبانی ہے, کہہ دیجیے مجھ سے کہ اگر وہ اپنے مکے کے دوستوں کو متاحدوں کو بلائے گا نا تو رب کریم فرماتا ہے کہ میں ہم زبانیاں تو بلائیں گے. یہ زبانیاں کون لوگ ہیں؟ زبانیاں کے بارے میں فرمایا ہے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور علامہ قرطبی نے فرمایا کہ زبانیاں وہ فرشتے ہیں کہ جن کا سر آسمان میں ہوتا ہے پیر زمین میں ہوتا ہے اور جن کی قوت بڑی عظیم ہوتی ہے. تو اگر وہ بلائے اپنے لوگوں کو تو ہم زبانیاں کو کہیں گے کہ زبانیاں اس میں سے ایک ایک ہی سب کا وہ ٹکر کے رہیں گے, ہے نا, کل لا تطیعہ وقت قریب دوسرا سجدہ ترجمہ پڑھوں گا تیسرا سجدہ تین سجدہ آپ نے وقت کرنا, ہاں ہاں اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ. اے محمد عربی یہ بکواس کر رہا ہے میرے حبیب, اس کی باتیں نہ سنیے گا, یہ پاگل ہے, پاگل اس کو بول دیجیے, غرور میں بول رہا ہے, اس کی باتوں پر توجہ نہ کیجیے گا. ہاں آپ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہیے, جتنا زیادہ سجدہ کرتے رہیے گا اتنا زیادہ اطاعت بڑھتی رہے گی, اور جتنا زیادہ اطاعت بڑھتی رہے گی اتنا زیادہ اللہ کا قرب ہوتا رہے گا. معلوم یہ ہوگا کہ نماز اللہ کی بارگاہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے, سب سے بہترین ذریعہ ہے. تو اب سوچیں خود ہی کہ وہ حضرات جو مولانا صاحب کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ حضرت صاحب ذرا سا تعبیر دیکھ دیجیے, یہ پریشانی ہو گئی, وہ پریشانی ہو گئی ہے, اور نماز نہیں پڑھتے, نماز نہیں پڑھتے, یہ پریشانی ہو گئی, ایسا تعبیر دیکھ دیجیے مولانا صاحب کہ موجزہ ہو جائے, کرامت ہو جائے آپ. ہم موجزہ کرامت دکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نماز نہیں پڑھے گا, ہم کرامت دکھاتے چلے جائیں, وہ سجدہ نہیں کرے گا, ہم اس کو ڈھکیل کر کے اللہ کے قریب کرتے رہیں, کس قدر بھی خوشی کی بات کی ہے. اے میرے دوستو, عزیز بھائیو, بہنوں, نماز کی پابندی کرو, نماز کی پابندی, نماز بہت عظیم دولت ہے اللہ جیسا فرمائیے, اور یہ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ نماز کی یہ کیفیت جو ہمیں عطا ہوئی ہے, اس امت کو عطا ہوئی ہے, قیام سجود رکوع قیام کے ساتھ ساتھ قعدہ کے ساتھ ساتھ, یہ ہر امت کو نہیں دی گئی, صرف اسی امت کو دی گئی. تو ہمیں تو اس کو نہ صرف یہ کہ حکم الہی ہے, اس کو شوق اور ضرورت دونوں سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے, شوق کے ساتھ بھی اور ضرورت کے لیے بھی پڑھنا چاہیے, ہماری ضرورت ہے نماز, جاب آپ کی ضرورت ہے کہ نہیں, جاب نہیں کریں گے خرچہ نہیں آئے گا, نماز نہیں پڑھیں گے قرب الہی حاصل نہیں ہوگا, تو ہماری ضرورت ہے, ہم مومن ہیں تو مومن ہونے کے احساس سے ہماری ضرورت ہے. یہ اخیر کے حدیث پاک جو فرمایا گیا ہے کہ حضرت کہتے ہیں کہ ایک روایت یہاں سے فرمائی گئی حضرت عمر کی, جب یہ آیت کریمہ یہ قرآن کریم بکر لگی اتری, حضور نے حضرت معاذ سے فرمایا معاذ اس کو لکھو, تو حضرت معاذ نے تختی لیا, قلم لیا, دباس لیا اور اس کو لکھا. تو جب اس آیت کریمہ اخیر والی پڑھے جو سجدے والی آیت کریمہ تک پہنچے تو راوی کہتے ہیں سجد اللوح و سجد القلم و سجد النون وهم يقولون اللهم ارفع به ذكرا اللهم احفظ به وزرا اللهم اغفر به ذنبا قال معاذ سجدت واقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. تو جب حضرت معاذ لکھ چکے اور جب اس آیت کریمہ پر پہنچے سبحان اللہ, قلم نے بھی سجدہ کیا, تختی نے بھی سجدہ کیا, دوات نے بھی سجدہ کیا, اور کہتے ہیں میں نے بھی سجدہ کیا, پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں, میں نے عرض کیا رسول اللہ ایسی ایسی بات ہو گئی ہے, تو حضور نے سن کر کے انہوں نے بھی سجدہ کیا. تو آیت سجدہ جب سنی جائے سجدہ کیا جائے. تو یہ تھی تفسیر اس کی, انشاءاللہ بقیہ اگلے جمعے کو. اللہم ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہی لنا من امرنا رشدا. الہ العالمین, قرآن مقدس کی سورہ یقرا بسم ربک, سورہ عقل, سورہ علق کی تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما دینا. جو کچھ بیان کیا گیا تھا بارگاہ کرم میں شرف قبول عطا فرما دینا. قرآن پاک کی برکت و سعادتوں سے ہمیں دنیا اور آخرت میں مالک وانا نواز دے, ایمان اسلام بھی عطا فرما, شیطان مردود و ملعون نفس خبیثہ دنیا دنین کے مکر و فریب سے بچا لے, اور حشر کی رسوائیوں سے بچا لے. ہر منزل پر قرآن کو ہمارے لیے معین و مددگار فرما دے, اور ہر تاریکی میں قرآن کو ہمارے نور بنا دے. صلی اللہ تعالی خیر خلق و نور اشی سیدنا مولانا محمد علی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ و صلی اللہ